دعائے اتار مولائے کریم جو کوئی نماز پڑھنے کے ثوابات کے 78 صفحات پڑھ یا سن لے اسے مکہ مدینے میں خوب نمازیں پڑھنے اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی سعادت عنایت فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان نماز، نماز پڑھنے کے ثوابات، درود شریف کی فضیلت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ شب معراج پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیو کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے، صد کروڑ افسوس آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے، ہم تھوڑی سی کوشش کریں نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرض نماز کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں 7 آیات، نمبر 1 پارہ 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 9, 10, 11 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2 اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے، پارہ 16 سورۃ الطہٰ آیت 14 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ نمبر 3 اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء آیت 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نمبر 4 اللہ پاک پارہ 12 سورۃ ہود آیت 114 میں ارشاد فرماتا ہے، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
ترجمہ کنز الایمان. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو. نمبر 5، رب غفور پارا 18 سورۃ النور آیت 56 میں فرماتا ہے،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
ترجمہ کنز الایمان. اور نماز برپا رکھو اور زکات دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو. نمبر 6، پاک پروردگار پارا 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں فرماتا ہے،
اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.
ترجمہ کنز الایمان. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. نمبر 7، اللہ رب العزت نے پارا 29 سورۃ المعارج آئے 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا،
والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون.
ترجمہ کنز الایمان. اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز کے مختلف 25 فضائل. اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے. مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بے حیائی اور برے کام سے بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چور نے جب نماز پڑھی. حکایت، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا. اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے. اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملی. فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور دو رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا. اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا. اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا. سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تُو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تُو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اوقات نماز کا دھیان رکھنے کی فضیلت۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات، دن، سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کیا، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ تو نماز نہیں ہوتی؟ اے عاشقان رسول، ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی۔ ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض نمازی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز، روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی۔ اے عاشقان رسول، آج کل ترقی کا دور ہے، اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز و سحر و افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مسجد میں یہ نقشے آویزاں بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مجلس توقیت گزشتہ کئی سالوں سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں کی درست اوقات نماز و سمت قبلہ سے متعلق رہنمائی کے لیے کوشاں ہے۔ تادم تحریر پاکستان کے درجنوں بڑے شہروں کے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل شائع ہو چکے، جو مکتبۃ المدینہ کی متعلقہ شاخوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ملک و بیرون ملک کے کثیر شہروں کے نظام الاوقات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان نظام الاوقات میں شہروں کے پھیلاؤ اور بلند عمارات کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر سال اوقات نماز میں کچھ فرق آ جاتا ہے جو ہر چوتھے سال تقریباً درست ہو جاتا ہے، لہذا مزید درستی کے لیے آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ نیز مجلس کے تحت تیار ہونے والے مختلف موبائل اپلیکیشنز، آن لائن نظام الاوقات کے علاوہ اوقات الصلاۃ سافٹ ویئر کے ذریعے بھی دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے نظام الاوقات و سمت قبلہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ زمین سے دینار نکالنے والا نمازی۔ حکایت، حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے، میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کو بیڑیوں یعنی چینز میں جکڑ کر خچروں یعنی ملز پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے ایک دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس میں ایک دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا یہ بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے ایک دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا روب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات یعنی انک پاٹ اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6ٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے، ان کے پاس رکعہ بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے۔ لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارکان اسلام 5 ہیں، صحابی، ابن صحابی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکاۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ 2 حالتوں کے علاوہ نماز معاف نہیں۔ اے عاشقان رسول، کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض عین، یعنی جس کا ادا کرنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے، کہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ نمبر 1، جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے، تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ نمبر 2، عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے گا۔ عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا، اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع و سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کے تاکیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا، بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ذرا انہیں بخار یا درد سر ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہماری ترغیب کے لیے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، چنانچہ سنیے اور جھومیے۔ امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، ان یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ 5 پڑھیے، 50 کا ثواب کمائیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے 50 کا ثواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی، اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 کے بجائے 5 کرا دیں۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 کے تقرر یعنی مقرر فکس کیے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ کھیلوں کا شوقین، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے، شیطانی وسوسوں سے بچانے اور ایمان کی حفاظت کی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ پنڈی گھیپ ضلع اٹک پنجاب کے اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ سارا دن کرکٹ کھیلنا اور گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ معاذ اللہ، نماز پڑھنا تو درکنار، کوئی نماز پڑھنے کا کہتا تو اس کی بات ماننے کے بجائے کبھی تو اس پر برس پڑتے، والدین کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے۔ ان کے محلے کے کچھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، وہ انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو نماز پڑھنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے رہتے، مگر وہ ہر بار ٹال دیتے۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے ان کا ذہن بنایا کہ آپ کم از کم مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہی شرکت کر لیا کریں، اس کی برکت سے قرآن کریم تو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسلامی بھائی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے علاقے کی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے لگے۔ وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگنے لگا اور وہ باقاعدگی سے آنے لگے۔ اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور بے شمار سنتیں اور دینی مسائل سیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی مدنی ماحول جس سے وہ دور بھاگتے تھے اسی کے ہو کر رہ گئے۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صبر و نماز سے مدد چاہو۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 17 پر پارا 1 سورۃ البقرہ کی آیت 45 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں پر صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں بھوک کی حاضری ہوتی، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یہاں صلاح سے یا تو پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز مراد ہے، یا خاص نماز یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا۔ ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ سے، چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش ہو یعنی بھلا دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے یعنی کچھ نہ کھاتے تھے، اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ جب بیٹے کی وفات کی خبر ملی، حکایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرزند یعنی بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز یعنی طویل کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند یعنی بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا، اور آپ نے یہی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ترجمہ کنز الایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو پڑھی۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب ایک مقام پر فرماتے ہیں، نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمت حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو۔ جیسا کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب پاک کی طرف متوجہ کرتی ہے۔
جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی یعنی حسن یوسف میں محو یعنی گم ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی، بجائے ہائے وائے کرنے کے یہ کہتی رہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نزعہ میں جلوے مصطفیٰ کی لذت، رب کی قسم اگر نزعہ کی حالت میں جمال مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہارے خد و خال یعنی شکل و صورت پر قربان، تمہارے بال کے قربان، تمہاری چال کے صدقے، تمہارے تبسم کے نثار، صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصیبت میں نماز سے مدد چاہنے کی تین حکایات۔ نمبر 1، بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ حکایت، حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی، بی بی جی، گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیدیو چاہو براءت، تم پڑھو دل سے نماز، دور ہو جائے گی آفت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، موسلا دھار بارش ہوئی کیسے؟ حکایت، خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان یعنی مالی نے ایک بار حاضر ہو کر شدید قحط سالی یعنی بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا، اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور، مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو باغبان نے جواب دیا، ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر یعنی بادل چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغبان کو حکم دیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور کہا کہ یہ بارش مسیرین اور غدبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابر رحمت جھوم کر برسے گا ہو جائے گی دور، قحط سالی کی مصیبت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، چشمہ جاری ہو گیا۔ حکایت، حضرت سینا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بیتاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قطعے بے آب ہو، بے چین ہو، بے تاب ہو، پیاس کی ہو دور شدت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اے عاشقان نماز، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو، نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے۔ اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال، اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز مستحب ہونے کے بعض مواقع۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے می یعنی بارش برسے یا بکثرت اولے یعنی حائل پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور دہشتناک امر یعنی خوفناک معاملہ پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ تحریر کے دوران جب زلزلہ آیا۔ حکایت، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج صبح 1 محرم الحرام 602 ہجری کو میں اس کتاب یعنی تفسیر کبیر کے اوراق یعنی پیجز لکھ رہا تھا کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے آئے اور زوردار آواز آئی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چیخ چیخ کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جب زمین پر سکون ہو گئی، خوشگوار ہوا چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح فضول اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخو پکار کر رہے تھے، اللہ پاک کے نام کی دہائی دے رہے تھے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ بندہ مصیبت میں رب کو پکارتا. اور پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ.
ترجمہ کنز الایمان، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا. نیز پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ.
ترجمہ کنز الایمان، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیتے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ یعنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے، مومن عاقل یعنی عقل مند مسلمان کا حال اس کے خلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال یعنی تمام حالتوں میں اللہ پاک کے حضور تضر و زاری یعنی روتا گڑ گڑاتا اور دعا کرتا ہے. اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے، کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمیع احوال پر یعنی تمام حالتوں میں شکر کرتے ہیں. وضو و نماز بیماریوں سے بچاتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے اسی طرح اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے. خود طبیبوں کو اعتراف ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے. نمازی جنون یعنی پاگل پن اور تلی یعنی سپلین کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنے سے اعضا دھلتے رہتے ہیں اور نمازی کپڑے بھی صاف رکھتا ہے، اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. نماز میں شفا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں. فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے. بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت، تم پڑھو دل سے نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز سے ملنے والی جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا وغیرہ کے متعلق 21 مدنی پھول. ابتدائی 6 مدنی پھول، ابن ماجہ، حاشیہ سندھی، جلد 4 صفحہ 98 سے، اور بقیہ فیض القدیر جلد 4 صفحہ 689 سے پیش کیے گئے ہیں. نمبر 1، نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے. نمبر 2، نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے. نمبر 3، نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جوائنٹس حرکت کرتے ہیں. نمبر 4، نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے. نمبر 5، سجدے سے بند ناک کھلتی ہے. نمبر 6، آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. نمبر 7، نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے. نمبر 8، نماز رزق لاتی. نمبر 9، صحت کی حفاظت کرتی. نمبر 10، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی. نمبر 11، بیماری بھگاتی. نمبر 12، دل کی قوت بڑھاتی. نمبر 13، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی. نمبر 14، سستی دور کرتی. نمبر 15، شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی. نمبر 16، روح کو غذا فراہم کرتی. نمبر 17، دل منور یعنی روشن کرتی. نمبر 18، چہرہ چمکاتی. نمبر 19، برکت لاتی. نمبر 20، خدا رحمان سے قریب پہنچاتی. اور 21، شیطان کو دور بھگاتی ہے. یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے. دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کس نبی نے کون سی نماز ادا فرمائی؟ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا مواقع پر ادا فرمائی. اللہ پاک نے اپنے ان محبوبان بارگاہ کی ان حسین اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا. چنانچہ نماز فجر، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں 2 رکعتیں ادا کیں تو یہ نماز فجر ہو گئی. اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب یعنی نائٹ دیکھی اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانے میں نماز فجر ادا فرمائی. نماز ظہر، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند یعنی بیٹے کی جان محفوظ رہنے اور دنبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ظہر کے وقت 4 رکعتیں ادا کیں تو یہ نماز ظہر ہو گئی. نماز عصر، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 برس کے بعد زندہ فرمائے گئے. اس کے بعد آپ نے 4 رکعتیں ادا کیں تو یہ نماز عصر ہو گئی. 100 سال بعد دوبارہ زندہ اٹھایا گیا. حکایت، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی حکایت نہایت دلچسپ ہے. حکم خداوندی سے آپ 100 یعنی 100 برس فوت رہے. آپ کی سواری کا گدھا گل کر بکھر گیا لیکن آپ کا کھانا اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس صحیح و سالم یعنی سلامت رہے. 100 برس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا. آپ کی نظروں کے سامنے گدھے کو بھی زندہ کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی کیونکہ وہ شام ہی کا وقت تھا. نماز مغرب، حضرت سیدنا داود علیہ السلام وقت مغرب 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مگر درمیان میں 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا تو نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہو گئیں. نماز عشاء، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء ادا فرمائی. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ نماز عشاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، اور نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازیں بھی، اور نماز تہجد کی فرضیت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز جنت کی چابی یعنی کی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو۔ جنت کے درجات کی چابی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جنت کے درجات یعنی رینکس کی چابی نماز ہے، لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے۔ اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہیں، وقت، قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اس لیے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طرح دروازہ چابی یعنی کی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اسی طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہ کھلے گا، اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چابی کے دندانے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے یعنی ٹیت ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی چابی لائے تو تالا کھل جائے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہب نے سچ کہا، کیا میں تمہیں ان دندانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہیں؟ پھر آپ نے نماز، زکوٰۃ اور احکام اسلام بیان فرمائے۔ عمدۃ القاری میں ہے، اس یعنی جنت کی چابی کے دندانے فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر مسلمان جنتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کسی نے فرائض و واجبات میں کوتاہی یعنی کمی کی اور گناہوں سے نہ بچا مگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کے سبب ادا فرمائے تو بالآخر جنت عنایت فرما دے گا، مگر ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچایا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وضو میں کی جانے والی بعض غلطیاں۔ نیز حدیث پاک کے حصے نماز کی چابی وضو ہے سے وضو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وضو توجہ سے کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی فرض بلکہ کوئی سنت بھی نہ رہ جائے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی صرف 250 گرام دودھ بھی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتا ہے تو چوکنا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی تو دودھ ابل کر ضائع ہو سکتا ہے۔ معمولی سے نقصان سے بچنے کے لیے تو انسان برابر دھیان رکھتا ہے، مگر افسوس آج کل جلد بازی اور غفلت کے سبب اکثر لوگ وضو کی سنتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات تو فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کلی میں منہ کے تمام اندرونی حصوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں نرم بانسے یعنی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ وضو میں اس طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت موقعہ اور غسل میں فرض ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کلی میں جلدی جلدی 3 بار پچ پچ کر لیتے ہیں یا ناک کی نوک پر 3 بار پانی لگا لیتے ہیں۔ وضو میں ایک آدھ بار ایسا کرنا برا اور اس کی عادت بنانا گناہ ہے، اور اگر غسل میں ایسا کیا تو غسل ہوا ہی نہیں۔ یوں ہی دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اس طرح دھونے چاہیے کہ پانی کی دھار کوہنی تک برابر بہتی چلی جائے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو چلو میں پانی لے کر پہنچے یعنی کلائی سے تینوں بار چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح دھونے سے کوہنی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا امکان رہتا ہے۔ یوں ہی یہ لحاظ بھی ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں وہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہ گیا اور بالائی یعنی بال کا اوپری حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ غور کیجئے وضو کی بے احتیاطیاں کتنے بڑے اخروی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وضو کی ضروری معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام میں شامل رسالہ وضو کا طریقہ ضرور پڑھیے۔ اگر ایک اسلامی بھائی بھی کوشش کرے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو، غسل و نماز کا درست طریقہ سیکھنے اور دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں گزار دیا۔ ایک دن قریبی گاؤں کے رہائشی ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ انہوں نے بعد عصر علاقائی دورہ کیا، نماز مغرب کے بعد سنت و بھرا بیان کیا اور بیان کے آخر میں انہوں نے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب بھی دلائی۔ اس اسلامی بھائی نے اجتماع میں شرکت کی نیت تو کر لی، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی مرکز گاؤں سے کافی دور ہونے کی وجہ سے اجتماع میں شریک نہ ہو سکے۔ اگلے ہفتے وہی اسلامی بھائی پھر تشریف لائے، علاقائی دورہ کیا اور بعد مغرب سنت و بھرا بیان کیا۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا لیکن وہ اجتماع میں شرکت نہ کر سکے۔ تیسری بار وہی اسلامی بھائی مدنی قافلے کے ہمراہ گاؤں میں تشریف لائے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمے تین چار اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے تیار کر لیا۔ اس مرتبہ وہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سنت و بھرے بیان کے بعد ذکر و دعا کی، دوران دعا گریہ و زاری کے رقت انگیز مناظر دیکھ کر انہیں بھی رونا آ گیا۔ اجتماع کی برکات ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں اور انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ انشاء اللہ میں مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ اگلے ہفتے سنت و بھرے اجتماع میں وہ اکیلے ہی پہنچ گئے اور اجتماع کے اگلے ہی روز مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی نماز، وضو، غسل میں پائی جانے والی غلطیاں دور ہوئیں اور انہوں نے کئی دعائیں بھی سیکھ لیں۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ جب مدنی قافلے سے گھر پلٹے تو سر پر امامے کا تاج جگمگا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس بھی شروع کر دیا۔ درس فیضان سنت کی برکت سے مزید تین اسلامی بھائیوں نے امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام باقاعدگی سے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگے اور رفتہ رفتہ ان کے گاؤں میں بھی مدنی کاموں کی مدنی بہار آ گئی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز نور ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ نماز کے نور ہونے کا مطلب حضرت سیدنا امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا۔
ایک قول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ سجدے کا نشان پل صراط پر ٹارچ کا کام دے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ رب پاک فرماتا ہے، نورہم یسعى بین ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا یعنی گرا دیا۔ چمکتے چہرے منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے، ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، تم اسی کے مستحق ہو۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، جب تک نہ ناک سن کے نہ کھنکارے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا۔ ان یعنی فرشتوں میں کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ عرش والے فرشتے مسلمانوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا، وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے ہیں اور ایک گھڑی بھی تساہل یعنی غفلت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی ایک خاص قسم مقرر فرما دی، چنانچہ بعض آسمان والوں پر یہ عبادت مقرر ہوئی کہ وہ سور پھونکنے تک پاؤں پر کھڑے رہیں۔ ایک آسمان والے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ایک آسمان والے سجدے میں ہیں، ایک آسمان والوں کے پر اللہ پاک کے جلال کے سامنے گرے ہوئے ہیں۔ علیین یعنی 7 آسمان والے اور عرش والے عرش الہی کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و تسبیح کہہ یعنی تعریف و پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے دعائے بخشش مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر ان سب عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں یعنی مسلمانوں کو ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1,00,000 فرشتے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ فرشتوں کے تعجب کرنے کی وجہ۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود اور رکوع و سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے یعنی کھڑے رہنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف و رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، اس میں کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے پارا 23 سورۃ الصافات آیت 164 میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 8 صفحہ 357 تا 358 پر بیان کردہ آیت کریمہ کے حصے، وما منا یعنی ہم میں ہر ایک کے لیے کے تحت ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب پاک کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ پاک پارا 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کا فرمان عالی شان بلا شک و شبے حق 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 ہے۔
یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کل بے شمار نمازیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بے پردگی، عریانی، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود و رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں کی کثرت ہے؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغا باز، چغل خور، رزق حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شہدائی، میوزیکل پروگراموں اور گانے بازوں کا شوقین، نیز داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ افسوس، ہماری اپنی نمازوں میں کمزوریاں ہیں جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری و باطنی آداب سیکھیں اور اپنا وضو و غسل وغیرہ بھی درست کر لیں۔ اگر صحیح معنوں میں با وضو، با طہارت، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے تمام تر ظاہری و باطنی آداب کو دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور درست پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے واقعی گناہوں کی ظاہری و باطنی گندگیاں دور ہو جائیں گی اور ہم نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح نماز ہی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں صحیح طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ضرور برائیوں سے بچاتا ہے۔ چنانچہ دو تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری اور حضرت سیدنا قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہما نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے باز نہ رکھے، وہ نماز اس کے لیے وبال ہے۔ البتہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی شرائط و ارکان و احکام، سنتیں اور دعائیں پورے طور پر بجا لائے، تو اللہ پاک ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں یعنی بے حیائیوں اور گناہوں کے کاموں سے بچائے گا۔ نماز درست نہ پڑھنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ رکوع و سجود صحیح ادا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ نماز کی بعض غلطیوں کی نشاندہی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں، لوگ نماز میں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے صرف سرے زمین پر لگتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ پیٹ یعنی انگلی کا وہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے لگے۔ ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض اور ہر پاؤں کی اکثر مثلاً 3-3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمانا واجب ہے، اور دسوں کا پیٹ لگ کر انگلیوں کا قبلہ روح ہونا سنت ہے۔ صرف ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے کہ جہاں تک ہڈی کا سخت حصہ لگنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ رکوع سے ذرا سر اٹھایا اور سجدے کی طرف چلے گئے، سجدے سے ایک بالشت سر اٹھایا، یا بہت ہوا ذرا مزید اٹھا لیا اور وہیں دوسرا سجدہ ہو گیا، حالانکہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار پورا بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر 60 برس نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی۔ ایک شخص مسجد اقدس میں حاضر ہوئے اور بہت تیزی سے جلدی جلدی نماز پڑھی، بعد نماز حاضر ہو کر سلام عرض کیا، فرمایا واپس جا پھر پڑھ کہ تو نے نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ ویسے ہی پڑھی، پھر یہی ارشاد ہوا۔ آخر میں انہوں نے عرض کی، قسم اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ایسی ہی آتی ہے، حضور فرمائیں کس طرح پڑھوں؟ فرمایا رکوع و سجود با اطمینان کر، اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ۔ کس نماز کی طرف نظر رحمت نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع و سجود یعنی سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی کرنے کا مطلب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے۔ پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حالت رکوع میں قراءت کرنے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، نماز میں پشت یعنی پیٹھ سیدھی نہ کرنے والے کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے تو حمل گرا دے، اب نہ تو وہ حاملہ رہے اور نہ ہی بچے والی۔ تذکرہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، بروز جمعت المبارک 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ صحابہ و اہل بیت علی مردوان کے فضائل کے کیا کہنے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ شرح حدیث، اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا، سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی، کہ جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اس طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت افہار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کی شان بزبان نبی غیب دان۔ حضرت سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ یعنی بی بی مریم کو تہمت لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراد کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے۔ تم مجھ سے ہو نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ علی کی زیارت عبادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے تین حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید تین تھری فضائل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین تھری ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، وہ تین تھری فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر ون، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر ٹو، ان کی رہائش اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر تھری، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ وفات شریف 17 یا 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید معلومات کے لیے سگے مدینہ کی 95 صفحات کی کتاب کرامات شیر خدا پڑھیے۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کا چور۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ چور کی دو قسمیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر یعنی زیادہ برا ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو چوری کے مال سے کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفعے کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ پاک کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص یعنی خامیوں بھری پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کون سی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نمازی کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، اگر نمازی پورے طور پر نماز ادا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کی نماز اوپر لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ صرف پوری نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا یہ ستون ہوتا تو وہ اس کے عیب دار ہونے کو ضرور ناپسند کرتا، پھر کیسے تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اللہ پاک کے لیے پڑھی جانے والی نماز ناقص یعنی عیب دار پڑھتا ہے؟ نماز پوری کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک کامل یعنی پوری نماز ہی قبول فرماتا ہے۔ رزق میں تنگی کا خطرہ۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہشت کی کنجیاں صفحہ 72 پر فرماتے ہیں، نماز کو نہایت ہی اخلاص و اطمینان اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں جلد بازی، غفلت اور بے توجہی سے دنیا و آخرت دونوں کا عظیم نقصان ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ رکوع اور سجود کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال یعنی بال بچوں پر رحم کرو، کیونکہ ان کی روزی تنگ ہو جانے اور فاقہ کشی یعنی کھانے پینے کو نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع و سجود یعنی رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر تیری موت نہ ہوتی۔ نمازی کی اصلاح ہو ہی گئی۔ حکایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو پانچ وقت کی نماز با جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے یعنی دور کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عنقریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ نماز کی نقل کرنے والے ڈاکو گرفتاری سے بچ گئے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور مچا دیا، اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے۔ محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا، ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے، دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں، ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے افسوس، ڈاکو کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے بولا، اگر آج ہم جھوٹ موٹ نماز کی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے میں تو آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، اے ہمارے سردار، جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عاشق مجازی کی عجیب و غریب حکایت نماز برائیوں سے بچاتی ہے کے بارے میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نزہت المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی میں اس عورت پر اپنا عشق کا اظہار کر دیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چٹھی پا کر پریشان ہو گئی، کیونکہ شادی شدہ بھی تھی۔ کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر ایک مسجد کا امام تھا اور نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد یعنی بھروسہ تھا، لہذا
اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے بلا ناغا 40 دن پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اس عاشق نے پابندی سے نمازیں با جماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہوتی چلی گئیں۔ جب 40-40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، چنانچہ اس نے یہ پیغام بھیج دیا، محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرما دیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی بد نیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی ایک دم یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے اپنے اس ارشاد میں بالکل سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے نماز کی برکتوں کے طلبگارو، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق مجازی راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجے مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا، اور واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیطان رونے لگا، حکایت منقول ہے، جب نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا، اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ چیلوں یعنی شاگردوں نے کہا، تو کیا ہوا؟ شیطان نے جواب دیا، مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کی برکت سے وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ چیلوں نے کہا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں یعنی رائٹ طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں یعنی لیفٹ طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھاؤ یعنی کنفیوز کر ڈالو۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا۔ اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے نمازی سے شیطان کس قدر پریشان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان درست طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں اور جنت کی راہ لیں۔ ہمیں شیطان کا ہر وار ناکام بناتے ہوئے خوب خوب نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ نفس و شیطان کی شرارتوں سے خود کو بچانے، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے اور نماز کی پابندی کی سعادت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ جلال پور بھٹیاں، ضلع حافظ آباد پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے۔ علاقے کے آوارہ گرد اور شرابی نوجوانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آوارہ دوستوں نے معاذ اللہ انہیں بھی شراب نوشی اور دیگر گناہوں کا عادی بنا دیا تھا۔ ان کے شب و روز بےہودگیوں کی نظر ہو رہے تھے۔ شرابی دوستوں کی منڈلیوں میں شراب کے جام پیے جاتے، ہنسی مذاق کے فوارے بلند ہوتے، رات گئے شراب کے نشے میں دھت اس حالت میں گھر کا رخ کرتے کہ شراب کی بدبو منہ سے آ رہی ہوتی۔ ہوتی، لڑکھڑاتے قدموں سے جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے۔ والد صاحب یا گھر کا کوئی فرد سمجھاتا تو آپ سے باہر ہو جاتے، گالی گلوچ چیخ پکار کرتے اور سمجھانے والے کو خاطر میں نہ لاتے۔ صحبت بد کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی بہت خراب تھے۔ ان کے پاس اسلحہ ہوتا جس سے لوگوں کو ڈراتے اور ان پر اپنا روپ جماتے۔ معمولی باتوں پر اہل علاقہ سے لڑائی جھگڑا کرنا، مار دھاڑ پر اتر آنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان کی روز روز کی شر انگیزیوں سے جہاں گھر والے پریشان تھے، وہیں اہل علاقہ بھی بیزار تھے۔ لوگ ان کی عادات بد سے خائف یعنی ڈرتے تھے۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتے تو لوگ ان سے پناہ مانگتے اور اپنی اولاد کو بھی ان کے سائے سے دور رہنے کی تاکید کرتے۔ الحمدللہ ان کے پھوپھی زاد بھائی کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ شرابی دوستوں کی صحبت سے بچ کر دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے منسلک ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت وہ وقتاً فوقتاً ان پر انفرادی کوشش کرتے۔ آخر کار مبدلے کے دعوت اسلامی کی محنت رنگ لائی اور یہ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دوران مدنی قافلہ بھی ان پر انفرادی کوشش کی، برائی کے نقصانات سے آگاہ کیا اور صحبت بد چھوڑ کر سنتوں بھری زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دیا۔ مزید سنتوں بھرے بیانات سننے کی برکت سے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے گناہوں بھری صحبت کو چھوڑ کر عاشقان رسول سے رشتہ جوڑ لیا، جس کی برکت سے امامہ شریف کا تاج سجا لیا، چہرہ سنت رسول سے روشن کر لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی بری عادات رخصت ہوتی گئیں اور یہ اچھے اخلاق و کردار سے آراستہ ہو گئے۔ پہلے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے مگر اب محبت و پیار سے ملتے۔ ترغیب دلانے پر انہوں نے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کی سعادت حاصل کی اور مدنی کاموں میں حصہ لینے لگے اور نیکی کی دعوت عام کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اچھے اعمال سے ان کی خالی زندگی مدنی ماحول کی برکت سے عمل کے خوشنما پھولوں سے معطر و معمر ہو گئی۔ مدنی ماحول سے پہلے نمازوں کا ہوش تک نہ تھا مگر اب نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نماز فجر کے لیے جگانے کو صدائے مدینہ کہتے ہیں، لگانا ان کا معمول بن گیا۔ جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کا خوب خیال رکھو۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، نماز کا خوب دھیان رکھو کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف یعنی عمدہ خوبی ہے۔ کمزوروں کے صدقے رحمت ہی رحمت روح البیان میں ہے کہ اللہ پاک ان یعنی نیک بندوں کے اخلاص، ان کی نمازوں اور ان کی دعاؤں اور ان کے کمزوروں ناتواں افراد کے طفیل لوگوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ نیک بندوں کے صدقے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اے عاشقان نماز، سبحان اللہ، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے طفیل لوگوں سے آفات و عذابات دور کرتا ہے۔ اس سلسلے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور محبت اولیاء میں جھومیے۔ نمبر 1، میری امت میں 40 مرد ہمیشہ رہیں گے، ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوں گے، اللہ پاک ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفاع کرے گا، ان کا لقب ابدال ہوگا۔ نمبر 2، 40 ابدال کی برکت سے بارش۔ ابدال ملک شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے ملک شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ ملک شام کو اب سوریہ بھی کہتے ہیں۔ ابدال کے معنی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ برحق ہے، اللہ اچھوں کے صدقے بروں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے اور ان سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ خیال رہے کہ جن 40 ولیوں کا یہاں ذکر ہے انہیں ابدال کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مقامات ان کی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی مشرق یعنی ایسٹ میں، کبھی مغرب یعنی ویسٹ میں، کبھی جنوب یعنی ساؤتھ میں، کبھی شمال یعنی نارتھ میں، مگر ان کا ہیڈ کوارٹر ملک شام ہے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مساجد کو آباد کرنے اور میرے لیے آپس میں محبت رکھنے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب ان یعنی جن کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں سے پھیر دیتا ہوں۔ نمبر 4، دودھ پیتے بچے بھی عذاب دور رہنے کا سبب ہیں۔ اگر نمازی بندے اور دودھ پیتے بچے اور چوپائے نہ ہوتے تو بے شک تم پر عذاب اترتا۔ نمبر 5، 100 گھروں سے بلائیں دور۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا یعنی آفت دفع فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکوں کا قرب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیک بندوں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنت میں جنتی گلاب سے پیدا کی گئی حوریں ہیں۔ کسی نے پوچھا، وہاں کون لوگ رہیں گے؟ فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو گناہوں کا ارادہ کریں لیکن میری عظمت کو یاد کر کے میرا لحاظ کریں، اور جن کی کمریں میرے خوف سے جھک گئی ہیں، وہ جنت عدن میں رہیں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے یعنی روزے رکھتے ہیں، تو لوگوں سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ نماز کی برکت سے گدھا زندہ ہو گیا۔ حکایت، اللہ کریم کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری و باطنی آداب سے سجی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو خوب فیضان نماز ملا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا امام نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یمنی مسافر کا گدھا راستے میں مر گیا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، مولا، میں تیری رضا کی خاطر تیری راہ کا مجاہد بن کر دسینہ سے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قبر والوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افضل ترین اعمال، نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی یعنی بھلائی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ بچپن سے نماز کی عادت ڈلوائیے۔ اے عاشقان رسول، جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان سے پانچوں وقت کی نماز ادا کروائیے تاکہ نماز کی عادت پکی ہو۔ ان کو صبح سویرے اٹھنے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیے، مگر سردیوں میں وضو کے لیے قابل برداشت گرم پانی دیجئے تاکہ وہ ٹھنڈے پانی سے گھبرا کر وضو اور نماز سے جینا چرائیں۔ والد صاحب کو چاہیے کہ بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں، لیکن پہلے اسے مسجد کے آداب سے آگاہ کر دیں کہ مسجد میں شور نہیں مچانا، ادھر ادھر نہیں بھاگنا، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا وغیرہ۔ نماز باجماعت میں اسے مردوں کی آخری صف کے بعد دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس حکمت عملی کی بدولت انشاءاللہ بچے کا مسجد کے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی اے بھائیو پڑھوائیے نماز، خود سیکھ کر کے ان کو بھی سکھلائیے نماز۔ بچے کو سب سے پہلے دین سکھائیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے مقدم یعنی پہلے یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں۔ روزہ و نماز و طہارت اور بیع و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روز مرہ ڈے ٹو ڈے حاجت یعنی ضرورت پڑتی ہے اور نا واقفی یعنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہو۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی میلان دلچسپی ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے، اور اگر استطاعت یعنی حیثیت نہ ہو تو تصحیح یعنی درست و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔ لڑکی کو بھی عقائد و ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں اس کو سلیقہ یعنی قابلیت ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ با کرامت باپ بیٹے۔ حکایت، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو فرصافہ جندرہ بن خیسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تربیت اولاد کا جذبہ مثالی تھا۔ رومی کفار نے ان کے ایک شہزادے کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر اسقلان یعنی ملک شام کے قلعے کی چار دیواری پر چڑھتے اور بلند آواز سے پکار کر کہتے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے شہزادے ہمیں ہمیشہ ان کی پکار سن کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سینکڑوں میل کی دوری پر رومیوں کے قید خانے میں قید تھے۔ فجر کی ہو چکی آذان وقت، ہو گیا ہے نماز کا اٹھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بالغ اولاد کی اصلاح کب واجب ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، والدین کا حق اولاد بالغ کو تنبیہ یعنی خبردار کرنا واجب ہے یا فرض؟ جواباً ارشاد فرمایا، جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینی ہے، یعنی جیسا کام ہے ویسا آگاہ کرنے کا مسئلہ۔ فرض پر خبردار کرنا فرض، واجب پہ واجب، سنت پہ سنت، مستحب پہ مستحب، مگر بقدر قدرت با امید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اتنا، اور وہ بھی اس وقت جبکہ ماننے کی امید ہو، ورنہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم۔ ترجمہ کنز الایمان، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ ہر قدم پر نیکی اور درجے کی بلندی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو یعنی معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ یعنی رینک بلند ہوتا ہے۔ بچہ انگاروں سے کھیلتا رہا۔ حکایت، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک بندی نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے مننے بچے کو اٹھا کر تنور کے انگاروں پر ڈال دیا۔ وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ اتنے میں اس خاتون کا خاوند گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں ان انگاروں سے کھیل رہا ہے جنہیں اللہ پاک نے سرخ عقیق بنا دیا ہے۔ یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بی بی تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ جب بھی وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتی ہوں۔ حاجت پوری کرنے کی عظیم الشان فضیلت۔ اے عاشقان نماز، اس حکایت میں ہمارے لیے نصیحت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ ماشاء اللہ، وہ نیک نمازی بندی مسلمانوں کی حاجت روائی یعنی ضرورتیں پوری کرنے کا خوب جذبہ رکھتی تھیں، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث پاک کی ایمان افروز تشریح۔ اے عاشقان رسول، حاجت پوری کرنے والے کو بیان کردہ فضیلت اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ وہ اس بندے کو صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے خوش کرنا چاہتا ہو، کوئی اور ذاتی مفاد یعنی غرض مطلب نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے تو اس نے مجھے خوش کیا کے تحت میراد جلد 6 صفحہ 581 پر لکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تا قیامت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر ہر شخص کے ہر ظاہر باطن جسمانی دلی حالات کی خبر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے خبر ہوں اور مومن کی خوشی کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ ہو تو آپ کو خوشی کیسے ہو؟ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا کے تحت فرماتے ہیں۔ اس فرمان عالی سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نیک عمل سے مومن کو راضی کرنے اور مومن کی رضا یعنی خوشی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں، ریا بھی نہیں، بلکہ بالکل جائز ہے۔ جبکہ اپنی نمود یعنی دکھاوا اور ناموری یعنی شہرت مقصود نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا پاک کی رضا یعنی خوشی صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی میں ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہوں اس سے خدا پاک ہرگز راضی نہ ہوگا۔ لہذا ہر عبادت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ یہ ذریعہ ہے رب پاک کی رضا یعنی خوشی کا۔ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا کہ تحت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت خدا پاک کی خوشنودی سے ملے گی، محض یعنی فقط اپنے عمل سے نہیں۔
یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تفریح کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے نہیں۔ بیان کردہ نیک بندی کی حکایت سے ہماری اسلامی بہنیں ضرور درس حاصل کریں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پابندی کی پکی نیت کریں۔ بے نمازی عورتیں خوب غور کریں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور بچوں کی پرورش کا عذر کر کے آپ دنیا میں کسی کو قائل کر بھی لیں، مگر یہ تو سوچیں کہ کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھر کر گناہوں میں پڑنے، تفریح گاہوں میں جانے، ہوٹلنگ کے ذریعے دولت و صحت برباد کرنے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس، اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ بات آدمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز۔ مدنی چینل نے نمازی بنا دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، شیطان کو مار بھگانے، اگر قضا نمازوں کا بوجھ ہو تو اسے اتارنے کا جذبہ پانے اور گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کے شوق سے جان چھوڑانے کے لیے صرف مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ آئیے مدنی چینل کی ایک اچھوتی مدنی بہار سنتے ہیں۔ رحیم یار خان پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کے گھر میں کیبل لگی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتے تو اس پر فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے تھے، لیکن جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تو ان کے گھر میں مدنی بہاریں آ گئیں۔ ان کے بچوں کی امی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھیں، جب وہ انہیں نماز پڑھنے کا کہتے تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے نماز سے جی چھڑاتی اور نمازیں قضا کر دیتی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو رات کو بعد نماز عشاء سونے سے قبل مدنی چینل دیکھ کر سویا کریں گے۔ چنانچہ وہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی مدنی چینل آن کر کے دیکھنا شروع کر دیتے تو بچوں کی امی بھی ساتھ دیکھتی۔ الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے کی برکتیں چند ہی دنوں میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ان کے بچوں کی امی نے نہ صرف نماز کی پابندی شروع کر دی بلکہ ایک دن ان سے کہنے لگیں، میری گزشتہ زندگی کی فرض و واجب نمازوں کا حساب لگائیں کہ میری قضا نمازوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ میں ان کو بھی ادا کر لوں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی کہ اب میں پابندی سے نمازیں ادا کروں گی اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گی۔ الحمدللہ ان کو ایسا جذبہ ملا کہ انہوں نے اپنی اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی قضا عمری نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ تادم تحریر ان کا روزانہ 100 رکعت قضا نمازیں ادا کرنے کا معمول ہے۔ جلد سے جلد قضا کر لیجئے، ماشاء اللہ۔ اسلامی بہن کی مدنی بہار مرحبا۔ اس مدنی بہار میں اسلامی بہن کے روزانہ 100 رکعتیں قضا نمازیں ادا کرنے کا تذکرہ ہے، ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے۔ تاہم نماز کے احکام میں شرعی مسئلہ یوں لکھا ہے، جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے نماز کے احکام کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز، اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کا احسان ہے 2 رکعتوں کی توفیق ملنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے پر دنیا میں سب سے بڑا احسان یہ ہے
کہ اسے دو رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔
یہ کس کی قبر ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی فلاں شخص کی، ارشاد فرمایا اس وقت اس کے نزدیک دو رکعت نماز تمہاری بقیہ یعنی بچی کچھی دنیا سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے۔ جنت پر دو رکعت نماز کو ترجیح۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں دو رکعت اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ دو رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا یعنی خوشنودی ہے جبکہ جنت میں میری اپنی رضا یعنی خوشی ہے۔ میرے لیے دنیا کی تمام اشیاء سے بڑھ کر دو رکعتیں۔ حکایت، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک فوت شدہ اسلامی بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا اگر مجھے شکر ادا کرنے پر قدرت مل جائے تو یہ میرے نزدیک دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوگا۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا اور فلاں شخص نے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی تھی؟ اگر مجھے دو رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ قبر کے پاس سونے والے نے خواب دیکھا۔ حکایت، ایک شخص کسی قبر کے قریب دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ خواب میں اس نے قبر والے کو یہ کہتے سنا اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی دو رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ پیاری ہیں۔ انوکھی خواہش۔ حکایت، حضرت سیدہ حسان بن ابی سنان رحمت اللہ تعالی علیہ سے وفات کے وقت پوچھا گیا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر عرض کی گئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے کہ اس میں ساری رات عبادت کرتا رہوں۔ مرنے والوں کی نظر میں اعمال کی قدر۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو فضولیات میں زندگی کے دن ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان قبر والوں کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے۔ انہیں ایک دن کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان یعنی قبر والوں میں جو گناہگار ہو وہ اس ایک دن کے ذریعے اپنے پچھلے دنوں کے گناہوں کی تلافی یعنی توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ یعنی گناہوں سے خالی ہو وہ اس ایک دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا یعنی ڈبل کرا لے۔ انہیں یعنی قبر والوں کو عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی ایک ساعت یعنی کوئی گھڑی ہی مل جائے، جبکہ اے زندہ اسلامی بھائیو تمہیں یہ ساعت یعنی گھڑی حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں یعنی لمحات و اوقات بھی ملے۔ اگر تم انہیں ضائع کرنے کا ذہن بنا چکے ہو تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں کفے افسوس ملنے یعنی پچھتانے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے یعنی آگے بڑھ کر اپنی ساعتوں اور زندگی کے انمول ہیروں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہنے کی فضیلت۔ اے عاشقان رسول، نماز پڑھ کر ادھر ادھر جانے کے بجائے جہاں تک ہو سکے وہیں بیٹھے رہیے، اللہ کریم کے معصوم فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو، فرشتوں کی دعائے مغفرت اس بیٹھے رہنے والے کے لیے یہ ہے: اللہم اغفر له، اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ پاک تو اس کو بخش دے، اے اللہ پاک تو اس پر رحم فرما۔ خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، آہ ہماری سستیوں کا کیا کیجئے۔ کاش معصوم فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر کچھ ورد و وظائف کرنے کی سعادت مل جایا کرے۔ دعائے ثانی یعنی امام اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اس میں تو ہر ایک کو شرکت کرنی ہی چاہیے۔ اگر نماز کے بعد درس فیضان سنت ہو، بعد فجر حلقہ تفسیر ہو، سنت و بھرا بیان ہو، ان میں بیٹھنا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹنا چاہیے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین کے حصے کی بزرگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی یعنی بڑھاپن تصور کرتا ہے۔ جماعت کے بعد پیچھے جانے والوں کے لیے دو نیتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جہاں جہاں نماز پڑھیں گے، ذکر و درود کریں گے، وہ تمام مقامات قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ جماعت ختم ہونے پر کئی اسلامی بھائی پیچھے کی طرف آ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسا کرتے وقت یہ دو اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، صفیں منتشر یعنی بے ترتیب دیکھ کر بعد میں آنے والوں کو علم ہو جائے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 2، فرض رکعتوں کے لیے ایک حصہ زمین کو گواہ کیا تو اب سنتوں کے لیے دوسری جگہ کو گواہ بنائیں گے۔ مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے یا بیٹھے ہوئے افراد کو کوہنی یا قدم وغیرہ نہ لگے، اور نمازی کے آگے سے بھی نہ گزرنا پڑے، کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ نیز جو پہلے سے نماز میں ہو اس کی طرف چہرہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے، اسی طرح کسی کے چہرے کی طرف نماز شروع کرنا بھی گناہ ہے۔ زمین 40 دن روتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، زمین 40 دن تک مسلمان پر روتی ہے۔ جگہ کس پر روتی ہے؟ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا، ذکر اللہ کرتا، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے۔ آسمان و زمین کیوں روتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو عبید رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشے یعنی کونے یوں پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ ایمان والا بندہ فوت ہو گیا، بس آسمان و زمین اس پر روتے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ بندہ ہمارے جس گوشے یعنی کونے کنارے سے بھی گزرا تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا۔ نماز کی جگہ روتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین میں اس کی نماز کی جگہ اور آسمان میں اس کا عمل چڑھنے کا دروازہ اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فما بکت علیہم السماء والارض، ترجمہ کنز الایمان،
تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے۔
آسمان کا دروازہ روتا ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ پاک کے اس فرمان، فما بکت علیہم السماء والارض، ترجمہ کنز الایمان،
تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے
سے متعلق پوچھا گیا کہ کیا زمین و آسمان بھی کسی پر روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے آسمان میں دروازہ نہ ہو، اسی سے اس کا رزق اترتا ہے اور اسی سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے۔ پس جب مسلمان وفات پاتا ہے تو آسمان میں اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا عمل بلند ہوتا ہے اور رزق اترتا تھا، چنانچہ وہ دروازہ اس پر روتا ہے اور اس یعنی فوت شدہ مسلمان کے بچھڑنے پر زمین کا وہ حصہ روتا ہے جہاں وہ ایمان والا نماز پڑھتا اور ذکر الہی کرتا تھا، اور چونکہ قوم فرعون کے زمین پر کوئی بھی نیک آثار یعنی نشانات نہیں تھے اور نہ ان کی طرف سے بارگاہ الہی میں کوئی بھلائی ہی پہنچی تھی، لہذا ان پر آسمان و زمین نہیں روئے۔ مجھ کو بقیے پاک میں دو گز زمین دو، حسنین کے طفیل مدینے کے تاجور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمازی عورت اور مچھلی۔ حکایت، بنی اسرائیل میں ایک نیک نمازی عورت تھی، بدقسمتی سے اس کا شوہر غیر مسلم تھا۔ وہ اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا مگر مار پیٹ کے باوجود وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی۔ شوہر نے تنگ آ کر ایک سازش کے تحت کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر کہا، اسے محفوظ جگہ پر رکھ دو، جب مانگوں تب دینا۔ موقع پا کر شوہر نے چپکے سے وہ مال اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کریم کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی ایک ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے والے کے جال میں آ گئی اور فروخت ہونے بازار میں آئی۔ خدا کی شان کہ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا۔ اس نے خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ کاٹا، وہ مال پیٹ سے نکل پڑا۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس عورت نے وہ مال اسی جگہ پر رکھ دیا۔ شوہر نے منصوبے کے مطابق بیوی سے مال مانگا تاکہ مال نہ ملنے کی صورت میں اس پر تہمت رکھ کر اسے سزا دلوا سکے، مگر اللہ کریم کی رحمت سے بیوی نے مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا، مگر اس نے سوچا اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے۔ اس نے اس واقعے سے عبرت حاصل نہ کی، بلکہ بیوی نے جب روٹی پکانے کے لیے تنور جلایا تو ظالم نے اسے جلتے تنور میں ڈال دیا تاکہ جل کر فوت ہو جائے۔ تنور میں گرتے ہی اس نیک نمازی خاتون نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، تنور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی خاتون نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز۔ مدنی چینل نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا۔ شیطان کی سازشیں ناکام بنانے، گناہوں سے بچنے کا ذہن پانے، نیکیوں کی راہ اپنانے اور دینی معلومات بڑھانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کے ایک رشتہ دار نے اپنے تاثرات کچھ یوں دیے، آپ حضرات نے بہت اچھا کیا کہ مدنی چینل شروع کر کے گھر بیٹھے مسلمانوں کو اسلام کی باتیں سکھانا شروع کر دی۔ سچ کہتا ہوں، آپ کے مدنی چینل پر جب میں نے وضو کا عملی طریقہ دیکھا تو میرا سر ندامت سے جھک گیا کہ جدی پشتی مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک مجھے صحیح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ مدنی چینل نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا۔ مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان لعین رنجور ہے مغموم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک صاحب سے جب گناہ ہو گیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب سے ایک صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اس پر پارا 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ راتوں کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا، میری سب امت کے لیے۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہیں، زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے، صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ 511 پر اسی آیت کے تحت لکھا ہے، آیت کریمہ میں بیان کردہ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر یعنی بیان ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً یعنی ہر طرح کے نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بننے والی بعض نیکیاں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ و خیرات یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ یعنی مٹنے کا سبب بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 3، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 4، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ کفارہ سے کیا مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بیان کردہ چاروں حدیثوں میں لفظ کفارہ آیا ہے، یہاں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہوں سے معافی مل گئی۔ بے شک نماز نہایت عظیم الشان عبادت ہے، اس کی برکت سے صرف اور صرف بد نصیب لوگ ہی محروم رہ سکتے ہیں۔ نماز جہاں ایک طرف ڈھیروں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اسے ادا کرنے سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان نے وضو کر کے فرمایا، تابعی بزرگ حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر و عصر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء و فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نماز سے گناہ دھلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور میلا پرندہ۔ حکایت، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے کنارے تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھا جو کہ سمندر کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اس سبب سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر سمندر میں نہانے لگا، جس سے وہ پھر صاف ہو گیا۔ یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اس کام سے تعجب ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی مثال، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال، اور سمندر میں نہانا 5 نمازوں کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار ان 5 نمازوں کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اے عاشقان نماز، ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بہت سارا ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ وہ نماز کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے اس خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے۔ یہ یاد رہے کہ نمازوں سے جہاں جہاں گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو، سامان آخرت محشر میں کام آئے گی۔ اے بھائیو نماز، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھڑا دھڑ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ پاک کے رسول۔ ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ دوسروں کے درخت کے پتے جھاڑنے کے مسائل۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث کے اس حصے سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے کے تحت لکھتے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں، اور یہ موسم خزاں کا تھا، جبکہ شاخیں ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ویسے بھی پت جھڑ ہوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اس حصے درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا کے تحت فرماتے ہیں، غالباً یہ درخت کوئی جنگل کا خود رو یعنی خود بخود اگ جانے والا تھا، جس کے پھل پھول پتے ہر راہگیر یعنی راستے میں گزرنے والا توڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسرے کے درخت سے بلا اجازت پتے وغیرہ جھاڑنا ممنوع ہے۔ حدیث مبارک کے اس حصے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں کے تحت ہے، یعنی اخلاص کی نماز موسم خزاں کی اس تیز ہوا کی طرح ہے جو پت جھاڑ کر دیتی یعنی پتے گرا دیتی ہے۔ نیز فرماتے ہیں یہاں گر جانے یعنی معاف ہونے والے گناہوں سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ دو رکعت پڑھنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دو رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی بھول نہ کرے تو جو کچھ پیشتر یعنی اس سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جو گناہ کیے تھے نماز کی برکت سے معاف۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ تذکرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اپنے پیارے صحابہ کرام علیم رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نہ مد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی مد کے آدھے کو۔ شرح حدیث، یعنی میرا صحابی قریباً سوا سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے سوا سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علیم رضوان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے۔ کسی صحابی کو ہلکے الفاظ سے یاد نہ کرو، یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ میزبان مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، تو مہربان رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا۔ صحابہ کرام کی فضیلت صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی 1000 سال عمر پائے اور تمام عمر اللہ پاک کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچے، بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار بن جائے، تب بھی اس کی عبادت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ نام اور کنیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی یعنی ہاسپٹیلیٹی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ بے مثال ادب مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہر انداز سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانساری کا مظاہرہ کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے پہلے پہل اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں ایک ہی لحاف موجود تھا جو کہ اب گیلا ہو چکا تھا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں بطور مہمان نچلی منزل میں ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر کی منزل میں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک رات خیال آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے اوپر چھت پر چل رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی آپ ایک جانب ہٹ کر سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نچلی منزل میں زیادہ سہولت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نچلی منزل میں آ گئے۔ برتن سے برکتیں لیتے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں کس جگہ سے لگی ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ انگلیاں لگی ہوئی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ دعائے مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان پر رات بھر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے مصطفیٰ یوں ملی، اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ منہ مبارک کا ادب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ داڑھی مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف تشریف لے آیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی بال مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہ پاک تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ انتقال با کمال۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب مبارک زندگی کے آخری دنوں میں سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ سن 51 ہجری میں 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسطنطینیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصیبتوں اور غموں سے محفوظ رہے، اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطینیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر خدمت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ مزار شریف کی برکت۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ پاک آپ کے طفیل بارش برسا دیتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ایوب کا صدقہ الہی مغفرت فرما، ہمیں دونوں جہانوں کی عنایت عافیت فرما۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اخلاص کے ساتھ دو رکعت پڑھنے والا جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت یعنی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکیاں چھپانے کے فضائل۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان نماز، بندے کو چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اپنی نیکیاں چھپائے، اپنے نفل روزہ، نماز، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، دینی خدمات وغیرہ کا بلا وجہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ 4 فرامین مصطفیٰ۔ 1، آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں۔ لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں 25 نمازوں کے برابر ہے۔ 2، پوشیدہ یعنی چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ 3، پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ 4، پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج کرنے والے محرم جیسا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے
دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہوں علیین میں لکھی جاتی ہے، یعنی درجائے قبول کو پہنچتی ہے۔ مولا کا دروازہ کھٹکھٹانا، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان نماز کے دوران گویا بادشاہ کے دروازے پر دستک دے یعنی نوک کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا، اے عاشقان نماز، دل لگے یا نہ لگے خوب نمازیں پڑھے جائیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے نور سے معمور ہو ہی جائیں گی۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں، پھول نگر پتوکی پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے نمازیں ترک کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی تھے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا، حالانکہ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ ان پر اللہ پاک کا کرم یوں ہوا کہ ان کے محلے کے اسلامی بھائی نے ان کو رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف عاشقان رسول کی صحبت میں کرنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ انور ٹاؤن پھول نگر میں اعتکاف کرنے پہنچے تو وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگا اور انہوں نے وہاں غسل کرنے کا طریقہ اور دیگر شرعی مسائل بھی سیکھے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے انہیں حلقہ سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار بننے کی سعادت بھی ملی۔ بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 70,000 فرشتے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ نمبر 1، ایک وہ آدمی جو چٹیل یعنی ہموار میدان میں آذان و اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ نمبر 2، دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اگر اتفاق سے نیند آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے پاس اور جسم میری بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ نمبر 3، تیسرے اس آدمی پر جو زوروں کی جنگ میں ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے والا چرواہا۔ اے عاشقان نماز، اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لیے ہے جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو، نماز کی آذانیں دے اور نماز پڑھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو آذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ، میرات جلد اول صفحہ 415، 415 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان بہرحال دے اگرچہ جنگل میں اکیلے نماز پڑھے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ اذان کی برکت سے جنات و فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تکبیر میں اختلاف ہے، مگر حق یہ ہے کہ تکبیر بھی کہے، کیونکہ اذان و تکبیر میں نماز کی اطلاع کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث پاک کے اس حصے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحت لکھتے ہیں، حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ فرشتوں سے انبیاء و اولیاء کی روحوں سے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس حصے میرے اس بندے کو دیکھو کہ تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتوں اور نبیوں ولیوں کی روحوں میں یہ طاقت ہے کہ ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھ لیں، کہ پروردگار ان سے فرماتا ہے اس پہاڑ پر چھپے بندے کو دیکھو۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی گنتی کے برابر نیکیاں، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسائل نماز میں لکھتے ہیں، نماز میں سات آسمان کے فرشتوں کی عبادت ہے۔ آسمان اول نمبر ون کے فرشتے قیام میں یعنی کھڑے ہیں، آسمان دوم نمبر ٹو کے رکو میں، سیوم نمبر تھری کے سجدے میں، چہارم نمبر فور کے قعدے میں، پنجم نمبر فائیو کے تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں، چھٹے نمبر سکس کے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے ورد میں، ساتویں نمبر سیون کے تمجید یعنی اللہ پاک کی بزرگی اور تعریف بیان کرنے میں۔ جب مومن آدمی دو رکعت نماز مذکورہ افعال و اذکار یعنی بتائے ہوئے طریقے اور پڑھنے والی چیزوں سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں سات آسمان کے فرشتوں کی گنتی کے مطابق نیکیاں لکھو۔ امام نجم الدین عمر نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائل میں فرماتے ہیں کہ زمینوں کو بھی اس پر قیاس یعنی اندازہ کرنا چاہیے، درخت اور مینار اور پہاڑ قیام میں ہیں، اور چار پائے یعنی چار پاؤں والے جانور رکوع میں، اور حشرات الارض یعنی زمین سے اٹھنے والے مثلا کیڑے مکوڑے سجدے میں، اور دیواریں اور ٹیلے اور گاہ یعنی سوکھی گھاس اور ریگ یعنی ریت وغیرہ قعدے میں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی دلیل پر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ترجمہ، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ پڑھتے رہو نماز خدا ہی کے واسطے، کیسی فضیلتیں ہیں نماز ہی کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، ہمیں تمام تر ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹی کے سات حقوق، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ خوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے۔ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے، دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کانٹے یعنی ترازو کی تول برابر رکھے۔ جو چیز دے پہلے انہیں یعنی بیٹیوں کو دے کر پھر بیٹوں کو دے۔ نو برس کی عمر سے نہ اپنے پاس سلائے نہ اس کے سگے بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے۔ اس عمر سے خاص نگہداشت یعنی کڑی دیکھ بھال شروع کرے۔ شادی بارات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے۔ کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ پانچ نمازوں کے